الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ بھی بڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بڑے تھے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن رات کا وقت تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی طرف گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن ایسا بھی کوئی شخص آئے گا جس کی نیکیوں کے پلڑے میں آسمان میں چمکنے والے ان ستاروں کے برابر نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیوں کے پلڑے میں اتنی نیکیاں ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے والد محترم سے بہت زیادہ محبت تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو دریافت کیا کہ پھر صدیق صدیق کی نیکیوں کے پلڑے میں جتنی نیکیاں ہوں گی، عمر کی ساری نیکیاں مل کر اس کے ایک قطرے کے برابر ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ میری زندگی کے جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے لے لیجیے، اور آپ اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن کے جتنے اعمال ہیں وہ مجھے دے دیجیے۔ یہ الگ الگ مرتبے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا کسی اختلاف کے افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نہیں، تمام انبیاء کے بعد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی امتیں ہیں ان سب امتوں میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر جمہور کے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کے سب نفوس قدسیہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور ان کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو محققین علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عالم غیب ہیں، آپ کسی کے بارے میں راضی ہونے کا اعلان اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے علم میں ہو کہ آگے جا کر یہ مجھے ناراض کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ احتمال پیدا نہیں ہوتا کہ جس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی اس وقت تو سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، مگر اس آیت کے اترنے کے بعد بگڑ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان میں سے کسی سے ناراض نہیں رہے گا۔ اگر ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی برکت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خاطر مجاہدہ اور جد و جہد اور قربانی پیش کرنے کی برکت سے ان کی باطنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ادھر غلطی ہوئی کہ ادھر سچی پکی توبہ، ادھر غلطی ہوئی ادھر سچی پکی توبہ۔ اول تو یہ کہ غلطی کا امکان ہی بہت کم، کبھی کبھار کسی ایک آدھ صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس میں بھی اللہ تعالی شانہ کی کیا کیا حکمتیں کیا کیا مصلحتیں ہوتی ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آج راضی ہے اور کل ایسی غلطی کریں گے کہ اس کے بعد توبہ بھی نہیں ہوگی اور اللہ ناراض ہو جائیں گے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ راضی۔ ان میں پھر بدریین کا بہت اونچا مقام ہے، بدریین میں پھر اشر مبشرہ کا بہت اونچا مقام، اور اشر مبشرہ میں خلفۂ اربعہ کا بہت اونچا مقام۔ مگر اس اونچے مقام کے باوجود وہ اپنی آخرت کی انتہائی درجے فکر فرماتے تھے، مقام بہت اونچا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا، اتنا اونچا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اگر کسی راستے پہ چل رہا ہو اور اسے اس راستے پہ عمر نظر آ جائے تو وہ اپنے راستے کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کان فی من کان قبلکم محدثون، تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ آئے ہیں جو ملہم من اللہ تھے، اللہ تعالی شانہ ان کے دلوں پر حق بات کو نازل فرماتے تھے اور پھر ان کی زبانوں سے ان باتوں کو جاری کرواتے تھے۔ وَإِن يَكُ فِي أُمَّتِ أَحَد فَأُمَر، میری عمر میں اگر ایسا کوئی شخص ہے جو محدث ہونے میں بہت اونچے مقام پر ہے تو وہ عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تعالی شانہ نے حق کو رکھ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان السکینت تنزل علی لسان عمر، سکینہ نازل ہوتی ہے عمر کی زبان پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حضرت عمر کے دل میں حق بات کا القا فرماتے ہیں، پھر اس بات کے القا کے بعد جب زبان سے بولتے ہیں تو وہ چونکہ حق بات ہوتی ہے، وہ تمام مسائل کے لیے حل ہوتی ہے، پرابلمز کا سلوشن ہوتا ہے، تو سننے والوں کو سب کو وہ بات سن کر سکون ہو جاتا ہے. بہت بڑے آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مگر فکر آخرت میں ایسے غرق رہتے تھے یہ حضرات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے کہ علی مجھے کوئی نصیحت کیجیے. اس سے پتہ یہ چلا کہ نصیحت کا ہر شخص محتاج ہے اور نصیحت ہر شخص کے لیے مفید ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، آپ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہم تھوڑی دیر ایمان کی تجدید کر لیں. تو ایمان کی تجدید کا یہی مطلب کہ ہم کچھ بولیں، تم کچھ بولو، ہم ایک دوسرے کی باتیں سنیں، کچھ نصیحت کی باتیں، فکر آخرت کی باتیں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا وہی بات کہتا ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے، مگر پہلے وہ صرف علم کے درجے میں تھی، حال کے درجے میں نہیں تھی، مگر جب کسی مخلص شخص سے طلب کے ساتھ کوئی بات سنتے ہیں تو وہ دل میں گھر کر جاتی ہے اور زندگی کا حال بن جاتا ہے. اس لیے دینی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے، نصیحتیں سننی چاہیے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے. اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور نصیحت کا سوال بھی کرنا چاہیے، نصیحت کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے کہ نہیں میں نصیحت کا محتاج ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے کہ علی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی شانہ جو توفیق عطا فرماتے تھے وہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحتیں سنائی. آپ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین ان سرک ان تلحق بصاحبیک، اگر آپ کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں، اور اپنے دونوں ساتھیوں سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے آپ بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ بہت اونچے مرتبوں کو پا گئے آپ بھی بہت اونچے مرتبے پائیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں ان کے ساتھ رہے, برزخ میں ان کے ساتھ رہے, قیامت کے دن ان کے ساتھ رہے, تو میں آپ کو چند باتیں بتلاتا ہوں, ان پر عمل کیجیے. ان سر کا ان تلحق بصاحبیک, اگر آپ کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے مل جائے, مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ابو بکر کے مرتبے پر پہنچ جائے, یہ مراد نہیں ہے, آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر پہنچ جائے, یہ مراد نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ سکتے ہیں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس مرتبے پر تو انبیاء علیہم السلام میں سے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. حکومت کے ایوان میں سارے اراکین ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ, وزیر اعظم کا مرتبہ الگ ہے, پرائم منسٹر ہے وہ, فورن منسٹر کا مرتبہ الگ ہے, چانسلر کا مرتبہ الگ ہے, یہ سب الگ الگ مرتبے والے, مگر جو شخص منتخب ہو کر ایم پی بن کر اس ایوان میں چلا جاتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے, آپ بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے. تو قیامت کے دن جنت میں جانے والی الگ الگ جماعتیں ہوں گی, تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی آپ کے مرتبے کے ان دونوں کے کم ہونے کے باوجود ان دونوں کے زمرے میں رہے, تو آپ یہ کام کیجئے جو میں آگے بتلا رہا ہوں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ ایک بادشاہ ہے, بادشاہ ہے وہ, کسی گورنر کو اپنے یہاں دعوت دے کر بلاتا ہے, گورنر کو, تو گورنر کے ساتھ اس کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوتا ہے, اس کا منشی ہوتا ہے, اس کا خادم ہوتا ہے, تو گورنر جب جاتا ہے بادشاہ کے یہاں تو اس کے ساتھ 8-10 آدمی ہوتے ہیں, اور بادشاہ کے دربار میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب کو ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے, ایک طرح کے صوفوں پر بٹھایا جاتا ہے, ایک دسترخوان پر بٹھایا جاتا ہے, کھانا بھی سب کو ایک قسم کا دیا جاتا ہے, اور اکرام بھی سب کا برابر کیا جاتا ہے, مگر گورنر کے مرتبے میں اور ساتھ میں جو ڈرائیور گیا ہے اس کے مرتبے میں فرق ہے, مرتبے میں تو فرق رہے گا. اسی لیے وہ حدیث جو ہے کہ المرء مع من احب, آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرتبے میں اس کے برابر ہو جائے گا, نا, محبت کی ہے تو ساتھ میں اسے بھی اس دسترخوان پر بٹھایا جائے گا, اسے بھی اس جماعت میں شامل کر دیا جائے گا. ان سر رکھ, اگر آپ کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ ان تلحق بصاحبیک, کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں, اسی جماعت میں آپ رہیں, تو آپ کو یہ آگے والے کام کرنے ہوں گے. دیکھو نصیحت ہو رہی ہے, تذکیر ہو رہی ہے, ایسا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کے ساتھ ہی رہیں تو فقصر العمل, تو امیدوں کو کم کیجیے, طول عمل سے بچیے, شیخ چلی بننے سے بچیے.
طول عمل کہ زندگی تو ہے 5 سال کی اور پلان بنا رہا ہے 50 سال کی. بس یہ ایک دکان کھل جائے, اس کا قرضہ سر سے اتر جائے, اس کے بعد انگلینڈ کے جو اہم اہم شہر ہیں ان سب میں ایک ایک برانچ ہمارا کھل جائے, اور پھر پوری دنیا کے جتنے کیپیٹل ہیں ان سب میں ایک ایک برانچ کھل جائے. بس اتنا چاہتے ہیں ہم, زیادہ نہیں چاہتے. یہ طول عمل ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی امیدیں ہمیشہ اس کی زندگی کی جو حد ہوتی ہے, اس کی جو موت کی بارڈر لائن ہوتی ہے, اس کے بعد تک ہی چلی جاتی ہے. ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور طول عمل کی وجہ سے, طول عمل کی وجہ سے, یہ لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان آخرت کو اپنا مقصود نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بس یہ کام ہو جاوے, اس کے بعد یہ 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 ہو جاوے, اور یہ ہو جاوے بس, اس کے بعد دین. تو یہ شیطان جو ہے وہ دانے ڈالتے رہتا ہے, جیسے کسی پرندے کو شکار کرنے کے لیے شکاری دانے ڈالتے 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 اس کو پنجرے تک پہنچا دیتا ہے. تو اسی طرح یہ طول عمل بڑی بڑی امیدوں کے دانے ڈالتا رہتا ہے, اور یہ دانے چگتے 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 وہ موت کے پنجرے میں چلا جاتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کر پاتا. اس لیے طول عمل سے بچیے, طول عمل سے بچیے. ایک صاحب سے میں نے عرض کیا, میں نے ان کو کہا حاجی صاحب, دوسری مرتبہ کہا حاجی صاحب. ہم نے سوچا کہ بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور صاحب مال ہے تو حج تو کر ہی چکے ہوں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ بار بار مجھے حاجی صاحب نہ کہیے, اس لیے کہ میں نے حج نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے, اگر میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا, قبولیت کی گھڑی ہوگی تو اللہ تعالی شانہ آپ کو حاجی بنا دیں گے. تو کہنے لگے نا بھائی, ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے, ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں آپ لوگوں کی طرح حج نہیں کروں گا, میں آپ لوگوں کی طرح حج نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ تو آپ لوگ حج کے لیے گئے, اللہ کا گھر دیکھا, حج کیا, اور حج کر کے واپس دنیا میں لگ گئے. آپ بیوی بچوں کے ساتھ تجارت میں, فیکٹری میں, جو بھی حج کے لیے جاتا ہے آتا ہے تو واپس دنیا میں. کہ ہم جب حج کریں گے تو جائیں گے مکہ مکرمہ, اور حج سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے غار میں. سیدھے غار میں, اور دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں اس کے بعد. اس لیے ہم حج اس وقت کرنا نہیں چاہتے. 2-4 چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان سے فراغت ہو جائے, اس کے بعد حج کریں گے, اور حج کر کے سیدھے گھر میں. اور مجھ سے کہنے لگے اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو میں وہ بتلا دوں آپ کو کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کیا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اب چھوٹے چھوٹے کام ہے تو 5 منٹ میں بتلا دیں گے. تو ٹیبل کا ڈرور کھولا اور اس میں سے انہوں نے سارے کاغذات نکالے, پر منصوبہ اتنا بڑا تھا کہ اگر قیامت تک بھی ان کو زندگی مل جاتی تو پورے نہ کر پاتے. جن کو وہ چھوٹے چھوٹے کام سمجھ رہے تھے, اتنا بڑا منصوبہ تھا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے. پوری دنیا کے سب سے بڑے تاجر بننا چاہتے تھے, اور اس کے لیے پلان جو ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالا تھا کہ ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا, یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا, ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا. کہنا ابھی حج کا آپ دعا بھی مت کرو میرے لیے, اس لیے کہ ابھی اگر میں حج کے لیے چلا گیا تو تو حج سے واپس آنے کے بعد مجھے تو یہ کام کرنے پڑیں گے اور میں ایسا حج نہیں کروں گا. دیکھو کتنا مبارک خیال. بیٹھے بیٹھے آدمی سوچتا رہتا ہے. دیکھو دین کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں رکھو, اس لیے کہ اگر دین کے بارے میں جو بڑی بڑی امیدیں آپ نے رکھی ہیں ان کو کرنے سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی نیتیں اخلاص پر مبنی تھی تو بغیر کیے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور میرے بیٹے کو عالم بناؤں گا اور بیٹا عالم بن جائے گا تو انشاءاللہ ایک دارالعلوم کھولوں گا اور انشاءاللہ یہ کروں گا وہ کروں گا. دین کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں اور امنگیں رکھیے, دنیا کے بارے میں نہیں. دنیا کے بارے میں ریالٹیز کو دیکھیے, حقیقت پسندی سے کام لیجیے. بہت عمدہ نصیحت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو اس نصیحت کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ بار بار دین کی باتوں کو سننے کے ہم محتاج ہیں, بار بار سنتے رہو. ان سرک ان تلحک بصاحبیک, اگر آپ کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں, ان کی جماعت میں شامل رہے, تو کیا کریں آپ؟ فقصر العمل, امیدوں کو چھوٹا رکھیے. دنیاوی معاملات میں بڑی بڑی ڈریمز نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بکریوں کا چارہ ڈالنے کے لیے مٹی کا ایک حوض جیسا بنایا تھا, اس میں کچھ خلل واقع آ گیا تھا تو اس کی اصلاح کر رہے تھے, اسے رینوویٹ کر رہے تھے, ذرا لیپ لاپ کر اسے ٹھیک کر رہے تھے. مٹی کا وہ تھا جیسے حوض جیسا, اس کے اندر چارہ ڈالا جاتا ہے اور بکری اس میں سے کھاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, میں اور میری والدہ اس کام میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا یا عبداللہ, یہ کیا ہے یا عبداللہ؟ تو میں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بکریوں کے چارے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے اس میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے, اس کی مرمت کی ضرورت تھی تو ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں. ایک ضروری کام تھا کہ نہیں؟ ایک اہم کام تھا, ضروری کام تھا. دنیا کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت تھی, دنیا کی نیسیسٹیز میں سے ایک نیسیسٹی تھی. کوئی بڑا محل تھوڑا تعمیر کر رہے تھے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, یا عبد اللہ الامر اسرع من ذلک, الامر اسرع من ذلک, یہ جو تم کام میں لگے ہوئے ہیں یہ دنیاوی کام ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے فراغت سے پہلے ہی تمہاری موت آ جائے. ایسا مت سمجھنا کہ اس کو ہم بنا لیں گے, بکریوں کو پالیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, نا الامر اسرع من, اس سے بھی زیادہ تیز موت آ سکتی ہے. تو فقصر العمل ایک نصیحت, کل پانچ نصیحتیں ہیں. نمبر دو, وکل دون الشبع, اور بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ, پیٹ بھر کر نہیں, بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل ہمیں یہ بتلائی ہے کہ پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرو, ایک حصہ خوراک کے لیے, دوسرا حصہ پانی کے لیے, اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے. بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ, سیر ہو کر نہیں. میں ظرافت کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں بیان فرمائی, یہ صرف ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی کھانے کے آداب میں بیان کرتے ہیں, یہ سننے کو بہت کم جگہوں پر ملتا ہے. یہ بیان کرتے ہیں صرف ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی کہ پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرو, مگر ساتھ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عمل وہ بھی نہیں کرتے. یعنی دوسری جگہوں پر تو بات بھی نہیں ہے اس کی, اور جہاں اس کی بات ہو رہی ہے عمل وہ بھی نہیں کرتے. ہر شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھاؤ, جی بھر کر نہیں. تو آپ ون تھرڈ کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا, مگر ہم تو جی بھر کر کھاتے ہیں. ایک صاحب نے بہت کھانا کھایا, بہت کھایا, اور کھانے کے بعد جو ہے لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بڑی تکلیف میں ہے. تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دو گولیاں نکالی اور یہ کہا کہ آپ یہ دو گولیاں کھا لیجئے, ہضم میں مدد ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ان دو گولیوں کے لیے جگہ ہوتی تو کب سے میں انگور کا یہ دانہ کھا چکا ہوتا. جی بھر کر کھاتے ہیں, جب تک جی چاہتے ہیں بس کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں. صبح بریک فاسٹ, پیٹ بھر کر ناشتہ, جہاں کسی کے یہاں گئے اور کچھ آفر ہوا فوراً لے لیا, پورا دن بس کھانا چلتا ہی رہتا ہے, جس سے جسمانی نقصان بھی ہمیں بہت ہو رہا ہے اور روحانی نقصان بھی بہت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا یعنی یہ انسان پیٹ سے زیادہ برا دوسرا کوئی برتن بھر نہیں سکتا. سب سے برا برتن جسے یہ بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو مگر حد سے آگے مت بڑھو. یہ حد سے آگے مت بڑھو ایسا جملہ ہے, اللہ اکبر, اس میں سب کچھ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے طبیب کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو پوچھ کر آؤ کہ تمہارے قرآن میں میڈیسن کے بارے میں بھی کوئی چیز ہے. تو ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رئیس المفسرین کو بلاؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا کہ سنو یہ کیا کہتے ہیں, کہا قرآن میں کوئی چیز ہے میڈیسن کے بارے میں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جی ہاں ہے, وہ اس ملک کا سب سے بڑا طبیب تھا, سب سے بڑا ڈاکٹر. کہا کیا ہے, تو کہ قرآن یہ کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو حد سے آگے مت بڑھو, کھاؤ اور پیو حد سے آگے مت بڑھو. تو اس نے یہ سن کر کے کہا کہ اس میں تو پوری میڈیسن آ گئی ہے. میں دوستوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ یہ جو کیلریز مقرر کرتے ہیں کہ اتنی عمر کا, اتنی ہائٹ کا, اتنا وزن کا اگر آدمی ہے تو اسے 24 گھنٹے میں 2200 کیلریز خوراک لینا چاہیے, 2000 کیلریز خوراک لینا چاہیے, 2500 کیلریز خوراک لینا چاہیے. یہ کیا ہے, یہ کیلریز کیا ہے, یہ کیلریز حد بندی ہے کہ اس سے آگے نہ جاؤ. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتلایا ہوا ہے کہ حد سے آگے مت جاؤ. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے, کھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نفس کو بھی تھوڑی لذت مل جاوے, نفس کو بھی سکون مل جاوے کہ ہاں ہم نے مزہ کیا, اور ساتھ میں جسم اور روح کو نقصان نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے, ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ اس جسم کی حفاظت فرض ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اور جن لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی چلو وہ غفلت میں ہے, مگر بیماریاں ہو جانے کے بعد بھی ہماری زبان لمبی ہی رہتی ہے. شوگر کا مریض ہے, شوگر پہ شوگر کھایا جا رہا ہے, ڈاکٹروں کی طرف سے مشورہ ہے کہ آپ وزن کم کیجئے, بلڈ پریشر آپ کا بہت بڑھ رہا ہے, مگر نہیں وہ کھانے میں احتیاط نہیں کرتا. تو ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے. تو دوسری نصیحت کیا فرمائی, وَكُلْ دُونَ الشَّبْعِ, کھائیے مگر پیٹ بھر کر نہیں, سیر ہو کر نہیں. وَكُلْ دُونَ الشَّبْعِ. تیسری نصیحت, وَانْكَمِشِ الْإِزَارَ, وَانْكَمِشِ الْإِزَارَ, اور اپنی لونگی کو سکیڑ لیجئے, یعنی اپنی لونگی کو چھوٹی کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لونگی یا اپنی ازار کو یا لٹکائیے مت, چھوٹی کیجئے, سکیڑ لیجئے. یہ جو ٹخنا ہے انکل, اس کے اوپر تو جانی ہی نہیں چاہیے. اس کے اوپر تو یہ انکل ہمیشہ کھلا رہے, اس لیے کہ اگر کوئی شخص انکل کو کور کر لیتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا, یہ گنہگار ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, کہ جو حصہ یہ ٹخنوں سے نیچے لونگی یا ٹراؤزر سے ڈھانپا جائے گا وہ حصہ جہنم میں جلے گا. تو ظاہر ہے کہ اتنا ہی تو نہیں جلے گا, اس پورے انسان کو پھینکا جائے گا. اور اگر صرف یہ تلوا بھی جہنم میں جاتا, یہ تلوا یہ نیچے کا حصہ, تلوا بھی جہنم میں جاتا, پورا انسان نہ جاتا, تو بھی ڈرنے کی بات ہے. ابو طالب کے بارے میں یہ ہے کہ صرف یہ تلوا جہنم میں ہوگا, تلوا یہ پاؤں کا نیچے کا حصہ تلوا جہنم میں ہوگا, مگر اس تلوے کے جہنم میں ہونے کی وجہ سے بھیجا بھیجا اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں پانی آگ پر ابلتا ہے. اس لیے ٹخنے کھلے رہیں, اور ٹخنے کھلے رہے, اور بہتر یہ ہے, سنت طریقہ یہ ہے کہ جتنا اوپر سے زیادہ ہوگا وہ بہتر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹائل کیا تھی, نصف ساق, آدھی پنڈلی, گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ میں, کرتا بھی گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ میں, ازار بھی گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ میں. یہ سنت طریقہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ آپ ہماری طرف سے نمائندگی کرو, تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو یہاں تو سب ازاروں کو لٹکاتے ہیں, اور جہاں سب ازاروں کو لٹکاتے ہیں وہاں اتنی چڑھی ہوئی لونگی والا آ جائے گا تو بہت برا لگے گا, لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, معیوب لگے گا, تو آپ ذرا نیچے اتار لیجئے. تو کر سکتے تھے, یہاں تک لا سکتے تھے, جائز تھا, مگر انہوں نے کیا کہا کہ نا 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 یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو میرے محبوب کی سٹائل ہے, میرے محبوب کی سٹائل. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لقمہ اٹھاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سٹائل کو چھوڑوں, نہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑے صحابی ہیں, ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی, نعم الخریم الاسدی, خریم الاسدی بہت اچھا آدمی ہے. اللہ اکبر, کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ جملہ فرمائے, خریم الاسدی بہت اچھے آدمی ہیں. اگر دو باتیں نہ ہوتی, کیا باتیں تھیں ان میں؟ لولا طول جمتی ہی و اسبال و ازاری ہی, اگر ان کی لونگی لمبی نہ ہوتی اور ان کی زلفیں لمبی نہ ہوتی تو وہ بہت اچھے آدمی ہیں. آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زلفیں رکھتے ہیں اور اس کی پھر کوئی حد ہی نہیں ہوتی. کہتے جب یہ خبر حضرت خریم الاسدی کو پہنچی تو فوراً انہوں نے اپنی لونگی کو چھوٹا کر لیا نصف ساتھ تک, اور انہوں نے کانوں کی لو سے اوپر تک اس ہڈی تک, یہ کانوں کی لو کے پیچھے یہ ہڈی جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حجامت بنواتے تھے, اور کبھی کبھی پھر ظاہر ہے کہ یہاں سے جب کٹوائیں گے تو آگے جا کر کے کان کی لو تک آ جائیں گے بال, وہ زلفے کان کی لو تک آ جائیں گی, پھر کٹوا دیا پھر آ گئی, پھر کٹوا دیا پھر آ گئی, ہفتے دو ہفتے تین ہفتے کے بعد حجامت بنواتے ہیں. اور کبھی کبھی بہت مشغولی ہو جاتی تھی, کبھی سفر میں چلے جاتے تھے تو چلتے چلتے یہاں کندھے تک وہ بال پہنچ جاتے تھے, مگر یہ کندھے تک بال رکھنا سٹائل میں سے نہیں تھا, اصل یہاں تک, مگر اجازت ہے یہاں تک. آج کل لوگ بال بہت لمبے رکھتے ہیں, نام ہوتا ہے سنت کا حالانکہ وہ حد نفس میں مبتلا ہوتے ہیں, حد نفس میں مبتلا ہوتے ہیں. لمبے بال رکھنا, زلفیں رکھنا سنت, تو اس میں تیل لگانا بھی تو سنت ہے, اور بیچ میں سے مانگ نکالنا بھی تو سنت ہے, اور اس پر ٹوپی پہننا بھی تو سنت ہے, اور اس کے اوپر امامہ باندھنا بھی تو سنت ہے. یہ سر کی دوسری ساری سنتیں کیوں نہیں آتی؟ خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسری نصیحت کیا فرمائی, ون کمیشل ایزار, لونگی کو چھوٹی کیجیے, ایزار کو چھوٹی کیجیے, جو کچھ بھی آپ نیچے پہنتے ہیں چھوٹا کیجیے. تو آج سے یہ تہیا تو کر لیجئے کہ ہماری ایزار, ہماری پینٹ, ہمارا کرتا, ہماری لونگی, یہ ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکے گی, ٹخنے سے اوپر رہے گی, اور اوپر بھی اتنی رکھو کہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو. اور اگر کوئی دھیرے دھیرے اوپر بڑھا چڑھاتے ہوئے نصف ساک تک آ جائے تو سبحان اللہ. چوتھی نصیحت, ورقعیل قمیص, اور قمیص کو پیوند لگاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قمیص, اگر اوپر کا قمیص, اوپر کا کرتا, اوپر کا جبہ اگر پھٹ جاوے کسی جگہ پر اور وہ ریپیئر کے قابل ہے تو اسے پرانا سمجھ کر پھینکو مت. پیوند لگا دو. ایک تو ہے کہ اتنا پھٹا ہوا ہے کہ اسی کو سی لیا, اور دوسرا ہے کہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ دوسرے پیچ کی ضرورت ہے. تو یہاں پیچ کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارے تو نئے نئے کپڑے ہوتے ہیں اور ہم اتار دیتے ہیں, نئے نئے کپڑے ہوتے ہیں اور سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اتنا پھٹ جائے کہ اسے دوسرے کپڑے کی مدد کی ضرورت پڑے, پیچ کی, کہتے کہ پیچ لگاؤ, پیچ لگاؤ, پیچ لگاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے پہنچتے ہیں کہاں؟ بیت المقدس. بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, بیت المقدس کی چابی آپ کو ملنے والی ہے, آپ تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر جو قمیص ہے آپ کا یعنی کرتا, اس کرتے کے اوپر 14 پیوند تھے, اور 14 پیوند میں سے 3 or 4 تقریباً لیدر کے تھے, چمڑے کے تھے. جب فتح ہوا تو انہوں نے شرط لگائی کہ امیر المومنین کو بلاؤ. نصارہ کے قبضے میں تھا, امیر المومنین کو بلاؤ, ان کے ہاتھوں میں ہم سرنڈر کر رہے ہیں مگر چابی ان کے ہاتھ میں دیں گے. اس وقت تک آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں. آپ تشریف لے گئے اپنے غلام کے ساتھ, پر طریقہ کیا تھا کہ بھئی تو بھی انسان میں بھی انسان, جس طرح میں تھکتا ہوں تو بھی تو تھکتا ہے, تو اتنے فاصلے تک میں سواری کروں گا, تو چلے گا, پھر تو سواری کرے گا اور میں چلوں گا. اونٹ پر تھے یا کھچر پر تھے, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے, دیکھا کہ امیر المومنین چل رہے ہیں اور غلام سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. قریب آئے تو دیکھا کہ کھچر یا اونٹ ہے, اور پھر دیکھا کہ پیوند والے کپڑے. تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ آپ ایک عمدہ گھوڑے پر بیٹھ جائیے, ذرا اچھا لگے گا, مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے تو ذرا رولس رویس میں ہو, اچھی گاڑی میں ہو, اچھے گھوڑے پر آپ بیٹھ جائیے, اچھے گھوڑے پر بیٹھ جائیے اور کپڑے بدل دیجئے, اس لیے کہ سب انتظار کر رہے ہیں سب دیکھنے کے لیے, اور یہ آپ چل رہے ہیں اور یہ سوار ہے, نہیں اچھا نہیں لگتا, آپ سوار ہو جائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, کنا اذلا, ہم ذلیل تھے, ذلیل, کنا اذلا, ہم ذلیل تھے, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے عزت دی گھوڑے سے نہیں, کپڑوں سے نہیں, سواری سے نہیں, عزت ملی ہے اسلام کے ذریعے. ان کپڑوں میں کیا رکھا ہوا ہے, اس گھوڑے میں کیا رکھا ہوا ہے, سواری میں کیا رکھا ہوا ہے, اسلام ہے عمر کے اندر, اسلام عزت کی چیز تو ہے, اسی طرح جاؤں گا. اب انہوں نے سماوی کتب میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے, ان کا دوسرے نمبر کا خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرے گا, اور جب وہ فتح کرنے کے لیے چابی لینے کے لیے آئے گا تو حالت اس کی یہ ہوگی کہ وہ چل رہا ہوگا اور غلام سواری کر رہا ہوگا, اور اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے. جب انہوں نے دور سے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ او ہو, یہ ہے ان کے امیر المومنین, یہ چل رہے ہیں اور غلام سواری پہ اور کپڑوں کے اندر پیوند ہے, تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ شخص نہ آتا, یہ شخص نہ آتا تو جانیں ہماری چلی جاتی مگر ہم چابی سپرد نہ کرتے. اس شخص کو دیکھ کر کہ ہم چابی سپرد کر رہے ہیں, پیوند لگاؤ کپڑوں میں. چار باتیں ہو گئی, پانچویں بات, واخسف النعل, اور جوتے کو گانٹھیے. جوتے کو گانٹھیے کا مطلب کیا کہ جوتا اگر پھٹ جائے تو اسے پھینک مت دو, اسے یا تو موچی سے درست کروائیے یا خود درست کیجیے, خود کیجیے. جوتے کو گانٹھیے, یہ جوتے کو گانٹھنا یہ بھی اس میں بھی ایکسپرٹیز چاہیے, یہ بھی مہارت کا کام ہے. جوتے کو سینا, کیا پتا چل رہا ہے ان پانچ نصیحتوں سے؟ ان پانچ نصیحتوں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ دنیا میں دل مت لگائیے, دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجیے, بڑائی میں دل مت لگائیے, چھوٹے بن کر رہیے, مخدومیت کا شوق مت رکھیے, خادمیت کا جذبہ پیدا کیجیے. فیشن اور چمک دمک کی طرف توجہ نہ کیجئے بلکہ سادگی زندگی میں لائیے, سادگی زندگی میں لائیے, قناعت زندگی میں لائیے. اگر آپ نے یہ کر لیا, اگر آپ نے یہ کر لیا, کیا کر لیا؟ نمبر ایک, طولے عمل سے بچ گئے, لمبی لمبی امیدیں نہیں رکھی. نمبر دو, بھوک رکھ کر کھانا کھایا. نمبر تین, لونگی کو چھوٹا رکھا. نمبر چار, کپڑوں میں پیوند لگائے. نمبر پانچ, جوتے کو گانٹھے تلحق بہما، آپ ان کے ساتھ مل جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ پانچ چیزیں تو پہلے سے تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی تو اور زیادہ تقویت ملی، تقویت ملی اور پھر انتقال بھی ہوا اسی حالت میں جس حالت میں آپ چاہتے تھے. تو یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتا ہی تھا. اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ انتقال کی بات فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے، میں لاش مبارک کے پاس کھڑا تھا، میرے پیچھے ایک صاحب تھے، ان کی کوہنی میرے کندھے کے اوپر تھی اور وہ یہ بول رہے تھے کہ کیسی اچھی زندگی آپ نے گزاری، کیسی اچھی موت آپ کی آئی، مجھے تو پتا ہی تھا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے، مجھے تو پتا ہی تھا مل جائیں گے. کیوں؟ وہ خود فرماتے حضرت علی، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بار بار یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر کھانے کے لیے بیٹھے، میں نے ابو بکر اور عمر نے فلاں چیز دیکھی. ہر جگہ پر آپ کہتے تھے کہ میں نے اور میرے ساتھ ان دونوں نے، میں نے اور میرے ساتھ ان دونوں نے، میں نے اور میرے ساتھ ان دونوں نے. جب زندگی میں اللہ نے آپ دونوں کو ساتھ رکھا تو مجھے تو پتا تھا کہ قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی ساتھ رہیں گے اور جنت میں بھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے. تو بھائی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے تو مرتبے بہت اونچے تھے، اگر ہم نے ان پانچ چیزوں کو اختیار کیا تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ کسی کونے میں ہمیں بھی اس جماعت میں جگہ مل جائے گی. اللہ تعالی شانہ دنیا سے بے رغبتی ہمیں عطا فرماوے، سادگی عطا فرماوے، اللہ تعالی شانہ خادمیت کا جذبہ نصیب فرماوے، اللہ تعالی شانہ اپنے آپ کو مٹانے والا بنائے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے. یہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، بڑا بننے کے خواہش مند کو بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ چھوٹا بنے، چھوٹا بنے گا تو اللہ اسے بڑا بنائے گا، چھوٹا بنے گا تو بڑا بنائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بڑا بننے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ چھوٹا رہے گا، چھوٹا رہے گا، چھوٹا رہے گا، چھوٹا بنتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے ذلیل کریں گے، وضعہ اللہ گھٹا دیں گے اسے، نہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت رہے گی نہ آخرت میں. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. دیکھو جس ٹہنی کے اوپر پھل نہیں ہوتے وہ ٹہنی اونچی ہوتی ہے، اور جس ٹہنی کے اوپر پھل ہوتے ہیں وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہ سراہی ایسی ہی کھڑی رہے اور کہے کہ نہ میں تو نہیں جھکوں گی، مٹکا ایسا ہی رہے کہ میں نہیں جھکوں گا، جگ ایسا ہی رہے کہ میں نہیں جھکوں گا، ٹی پوٹ ایسا ہی رہے کہ میں نہیں جھکوں گا، تو اگر یہ جھکے گا نہیں تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ چائے اندر ہی ٹھنڈی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، وہ پانی اندر ہی رہ کر سڑ جائے گا ایسے کھڑے کے کھڑے. جھکتی ہے، جھکتی ہے سراہی، جھکتا ہے مٹکا، جھکتا ہے جگ، جھکتا ہے ٹی پوٹ، تو فیض پہنچاتا ہے اور جتنا تقسیم کرتا ہے اتنا اس میں آتا رہتا ہے. یہ جو ٹی پوٹ ہمارے یہاں آتا ہے اس کے بارے میں سوچو کہ یہ دس سال کے تک ہمارے پاس یہ ٹی پوٹ رہا تو دس سال میں کتنی اس نے چائے تقسیم کی ہوگی. تو جو جھکتا ہے، اور جھکتا ہے تو صاحب فیض ہوتا ہے، اور صاحب فیض بھی اتنا کہ بس فیض پھیلتا ہی رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، سادگی، توازو، چھوٹا بننا، شہرت سے دور، گمنامی کو پسند کرنا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی مرضی سے کسی کو بڑا بنائے, کسی کو شہرت دے, کسی کو محبوبیت مقبولیت عطا فرمائے, وہ ان کی مرضی کی بات ہے. مگر ہمیں اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے, اس کا طالب نہیں رہنا چاہیے. منصب کا طالب نہ ہو, بڑے بننے کا طالب نہ ہو, چھوٹا بن کر کے رہے. اور سادگی, مال و دولت میں دل نہ ہو, زہد اختیار کیا جائے, زہد اختیار کیا جائے. ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا, گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت روئے, کہا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ, کیوں رو رہے ہیں, زندگی آپ نے اچھی گزاری ہے اور دنیا, یہ دنیا سے نکل کر آخرت باقیہ کی طرف جا رہے ہیں, خوش ہونا چاہیے دائمی نعمتوں کی طرف. تو کہا کہ میں دنیا چھٹنے پر نہیں رو رہا ہوں, دنیا چھٹنے پر نہیں رو رہا ہوں, میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا, اس عہد کو پورا نہیں کر سکا. کیا عہد لیا تھا؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ دنیا بقدر ضرورت سے زیادہ جمع نہیں کروں گا. اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ بقدر ضرورت سے زیادہ دنیا میرے پاس اکٹھی ہو گئی ہے. انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد حضرت سعد نے دیکھا کہ بھئی کتنی دنیا یہ چھوڑ کر گئے ہیں جس پر یہ اتنا رو رہے تھے. تو 20 درہم, 20 درہم پر وہ رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں پیچھے. تو میرے بھائیو, یہ جو بڑے بڑے محل والے لوگ تھے, آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں. اور یہ جو بوریوں پر بیٹھتے تھے اور جھونپڑوں میں رہتے تھے, بے گھر تھے, بے سر و سامانی کے عالم میں تھے, آج ہم یہاں بیٹھ کر کے ان کا نام لیتے ہیں اور کتنی عقیدت سے نام لیتے ہیں, کتنی محبت سے نام لیتے ہیں. اگر مجھے آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک مل جائے تو ہم اسے اپنی آنکھ کا سرما بنانے میں فخر محسوس کریں. یہ لوگ تھے رجال الآخرت, دنیا سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں. تو یہ مال کی محبت دنیا ہے, شہرت کی محبت دنیا ہے, منصب کی محبت دنیا ہے, بڑا بننے کا شوق دنیا ہے, عزت کی محبت دنیا ہے, ہر جگہ میری بات چلے یہ دنیا ہے, ہر شخص مجھے آگے کرے یہ دنیا ہے. یہ دنیا نہیں, دنیا نہیں, دنیا نہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک بزرگ آئے تھے حضرت مولانا فضل رحیم صاحب, حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ, جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, ان کے صاحبزادے. تو انہوں نے طلبہ سے یہ کہا کہ بچوں تم پڑھو اور پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ بھی مت لاؤ کہ مجھے شیخ الحدیث بننا ہے یا فنا ہونا ہے, بلکہ اللہ سے یہ کہو کہ یہ اللہ مجھے خوب علم دے اور علم دے کر مجھ سے ایسا کام کروا جس سے تو راضی ہو. یہ بھی نہیں کہ میں بخاری پڑھاؤں, یہ بھی نہیں کہ میں ترمذی پڑھاؤں, یہ بھی نہیں کہ میں تفسیر پڑھاؤں, یہ بھی نہیں کہ میں محتمیم بن جاؤں, نہیں, مجھے علم دے اور علم کے ساتھ عمل دے اور ایسا مجھ سے کام کروا جس سے تو راضی ہو. اب اگر اللہ کی رضا شیخ الحدیث بنانے میں ہے تو شیخ الحدیث بن جائے گا, اللہ کی رضا کسی اور چیز میں ہے تو کسی اور, اللہ کی رضا مقصود ہو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرماوے, آخرت کی فکر نصیب فرماوے, اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے, اپنی نامرضیات سے بچائے. گناہوں میں ہم سب لت پت ہیں, اللہ تعالی شانہ ہماری مغفرت فرما دے, اور اللہ تعالی شانہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرمائے, جو شقاوت والی زندگیوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں سعادت عطا فرماوے, جہل کے شکار ہیں اللہ انہیں علم عطا فرما دے, اللہ سے دور ہیں اللہ انہیں اپنا قرب نصیب فرما دے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرماوے, جن کے آپریشن متوقع ہیں اللہ تعالیٰ بغیر آپریشن کے انہیں شفا دے دے, آپریشن مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ انہیں عافیت کے ساتھ, صحتوں کے ساتھ, صبر و شکر کے ساتھ, کفارہ سیئات کے ساتھ, رفع درجات کے ساتھ شفا یاب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ شریعت کی پابندی کروائے,
اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ آپریشن کے مذرات اور نقصانات سے بچائے, اور اللہ تعالی شانہ جب بھی میرا آپ کا ہم سب کا ہمارے متعلقین کا پوری امت کا جو پیدا ہو چکے ہیں جو پیدا ہونے والے ہیں وقت آخر آئے تو اللہ تعالی شانہ حرمین شریفین پہنچا دے, ایسے کام میں لگا دے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو, اور اللہ تعالی شانہ مسکرا رہے ہوں اور ہم بھی اس کے دیدار کے شوق میں پھڑک رہے ہوں تڑپ رہے ہوں, اور اللہ تعالی شانہ ہنستا ہوا ہمیں اس حالت میں اپنی بارگاہ میں بلائے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کی آپس کی یہ محبتیں ہیں یہ ملنا جلنا ہے یہ صرف اس کی رضا کے لیے رکھے, اور اللہ تعالی شانہ ایک دوسرے سے ہمیں دینی روحانی فائدہ پہنچائے, اور شخصیتیں آتی ہیں جاتی ہیں کوئی رہے کوئی چلا جائے, اللہ تعالی اس راہ میں ہمیں اپنی موت تک لگائے رکھے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمارے اس ادارے کو جو بزرگوں کا لگایا ہوا ایک باغ ہے ایک گلشن ہے اسے صدا پھلتا پھولتا رکھے, اور ہم اس میں جو جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کے علوم میں ان کے فیوز میں ان کے خلوص میں ان کی صلاحیتوں میں قابلیتوں میں صالحیتوں میں مقبولیتوں میں خوب اضافہ فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ یہاں جو بھی آئے اس کی جھولی بھر کر اسے واپس لوٹائے, اور اسے پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا علم کی اشاعت کا علم کی حفاظت کا ہدایت کی حفاظت کا اللہ تعالی شانہ کی محبت کے عام ہونے کا روحانیت کے عام ہونے کا مرکز بنائے, اور اس سے دوسرے جتنے بھی ادارے منسلک ہیں اور جتنے لوگ منسلک ہیں جتنے علماء منسلک ہیں ان سب کو اللہ تعالی صاحب فیض بنائے اور فیض یاب ادارے بنائے اور فیض پہنچانے والے ادارے بنائے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس میں جن جن لوگوں کی محنتیں لگی ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے چاہے زندہ ہوں انتقال کر گئے ہوں مستقبل میں, اللہ تعالی شانہ وہ سب کو شرف قبول عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.